الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان امان، آج اکتوبر 1976 کی 10 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانبیاء کی آیت 69 سے ہو رہا ہے. 21:69. بات چلی آ رہی ہے تذکرہ جریدہ حضرت خلیل اکبر ابراہیم علیہ السلام کا. آخری آیات میں، سابقہ آیات میں ذکر تھا ان کے اس حکمت اور معجزت اور رشد کے طریقے پر پتھر کی مورتیوں کی بے بسی کا اظہار، اور اس کے متعلق ہم تفصیلی گفتگو پچھلے درس میں کر چکے ہیں. یہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ پجاریوں کے علم میں تھا، وہ پہلے سے چیلنج دے چکے تھے. پھر اس کے بعد یہ کچھ ہوا تو انہوں نے خود حضرت ابراہیم سے یہ کہا کہ ابراہیم، اب کیوں ہمیں شرمندہ کرتے ہو لوگوں کے سامنے یہ پوچھ کر، یہ سوال کر کے کہ پوچھو ان بتوں سے اور ان کے ٹکڑوں سے، اور یہ جو ابھی اسی طرح سے ہی اس کا عالم بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا ان کا سر ہے نا، ان سے پوچھو نا کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا ہے. تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ تمہیں غیب کی خبریں بتایا کرتے ہیں، لوگ اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور تم ان سے کہا کرتے ہو کہ ٹھہریے، ہم ذرا ان خداؤں سے پوچھ لیں، اور اس کے بعد پھر آ کے تم کہا کرتے ہو کہ تمہارے متعلق اس نے یہ کہا ہے، تمہارے متعلق یہ کہا ہے. یہ سارا فریب جو تم ان سے کرتے ہو اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے. اگر یہ سب کچھ بتاتے تھے لوگوں کے متعلق تو جو خود ان کے ساتھ ہوا ہے، یہ اس کے متعلق تو انہیں نہیں، جیسے کہتے ہیں بائیں بائیں کا رکھنا چاہیے تھا. تو اگر ایسا نہیں ہے تو بہرحال چلیے جائیے، ذرا پوچھئے تو صحیح اس سے کہ یہ ہوا کیا ہے. کہا ہے کہ انہوں نے ابراہیم سے کہا کہ تم خود جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ پھر اس کا اعتراف و اعلان و اقرار کیوں نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ کچھ کیسے کریں. اور یہ کچھ دور ابراہیمی کی مذہبی پیشوائیت کا انداز نہیں ہے، ہر دور کی مذہبی پیشوائیت کا یہ عالم ہے کہ ان میں سے ان لوگوں کے سوال کے جو بالکل پکی روٹی کے ملا ہوتے ہیں بےچارے، یہ سب جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے. لیکن ہر ان دکاندار کی طرح جو ملاوٹ کر کے بیچتا ہے اور اسے کہتا ہے بالکل خالص ہے، وہ جانتا تو ہے اس نے بہت ملاوٹ کی ہوتی ہے. یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ سارا تسمع ہے، ملنا ہے، اس طرح ہے، پر جھوٹ ہے، کیوٹ ہے. اور تنہائیوں میں اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ وحیم تم خود جانتے ہو یہ نہیں بولتے. اور اس کے بعد پھر یہ تھا کہ وہ پھر علیحدگی میں بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ کس قدر غلطی کی ہم نے کہ اس تماشے کو جہاں تک لے گئے. تو لوگ باہر جمع ہیں، سوال کر رہے ہیں، اب ان کا تقاضا ہو رہا ہے کہ جس نے یہ کیا ہے اس کو پھانسی دے دو، سلیب پہ چڑھا دو، کھال کھینچ دو، زندہ جلا دو. اور اندر یہ شروع تھا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو اندر ہی بات ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے لوگوں سے جا کے کہو کہ یہ ہے وہ جس نے یہ کیا ہے، ہم نے معلوم کر لیا ہے، پکڑو، مارو، کھینچو، قتل کرو، شریف پہ لٹکاؤ، زندہ جلا دو. بالو ہر رجوع ہو ون شروع آلے ہتم سن سن تم فائلین. کہا کہ یہ ڈیمانسٹریشن سے کیا فائدہ ہے، خالی نعرے لگا رہے ہو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اگر کچھ کرنا ہی ہے تم نے تو پکڑو اسے، جلاؤ اس کو زندہ. یہ اشتعال دلایا گیا ان لوگوں کو. اب اس کے بعد قرآن کریم میں دو تین مقام پہ یہ چیز آتی ہے. قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اور پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر. بات وہاں تک ہی ہے کہ انہوں نے اس عوام کو مشتعل کیا, اشتعال دلایا, پکڑو مارو. اور یہ تو آپ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ یوں ہی کوئی عوام میں سے کوئی آدمی نہیں تھے, یہ بہت بڑے بلند منصب باد کے بیٹے تھے اور ان کا مقام بھی اس مقام کے اندر بہت بڑا تھا. سیدھی سی بات ہے کہ جو شخص بادشاہ کے سامنے جا کے اور اس سے اس قسم کا مناظرہ کرتا ہے تو یہ بادشاہ تک پہنچ کے مناظرہ کرنے والا شخص جو ہے وہ کوئی عام ملا مسجد کا تو نہیں ہو سکتا. بہت بڑی پوزیشن ہے ان کی, اس لیے یوں نہیں تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ کیلی ہے اور عوام نے پکڑا اور بوٹی بوٹی کر دی. اس کے متعلق تو پھر کچھ سوچنے کی بات تھی. تو قرآن کریم میں یہ جو چیز آئی, عام ترجمہ اس کا کیا کہ ہم نے کہا اس آگ سے کہ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی ابراہیم کے اوپر. یہ ترجمہ تو بہرحال ہمارے ہاں بعد میں ہوئے, پہلے تو اس کی تفسیریں آئیں, تفسیریں بھی بعد میں آئیں, پہلے اس کے لیے روایات وغیرہ ہوں. اور وہ زیر داستان کے لیے گزرایا جاتا ہے لطف پیدا کرنے کے لیے, وہ جو میں نے آپ کو ایک دفعہ سنایا تھا, لطف بڑھ جاتا ہے. میں بتایا تھا نا کہ یہ دلی میں مولانا اشرف یازدی کے ساتھ واقع ہے. ہمارے یہاں کے بہت بڑے دو مولوی مناظر تھے, تو ایک ان میں سے اکثر اپنے یہاں مناظر میں شعر بہت پڑھا کرتے. تو وہ انہوں نے وہیں سے وہ آئے, مناظرہ نہیں تھا بلکہ بہت بڑی سسٹم حاصل تھی جامعہ ملی ہے, اس میں انہوں نے وہ حالی کا پڑھا اور پڑھا اس طرح کے وہ تھا, یہ تھا سب سے پہلا کتاب خدا کا, ایسے ہی وہ پڑھا کرتے تھے. تو مولانا نے آتے ہوئے تنہائی میں الگ ہم ساتھ تھے تو ان سے کہا کہ مولانا میرا خیال یہ ہے کہ آپ اپنی تقریر تو آپ کی بڑی غصہ ہوتی ہے, اس میں آپ شعر نہ پڑھا کریں کہ اس میں ذرا, اور پھر یہ اہل زبان ہوتے ہیں تو ان کے سامنے یہ تھا سب سے پہلا جو کہا جائے, ورنہ وہ تو اصل تلفظ تو سبق ہے نا, سبق تھا یہ پہلا کتاب خدا کا. ان سے کہا تھا کہ یہ تھا سب سے پہلا, تو انہوں نے کہا کہ مولانا نہ پڑھا کریں. تو سات دوسرے تھے انہیں جیسے ایک اور بڑے بلند مرتبہ مولوی صاحب, وہ بھی مناسب تھے. کہنے لگے نہیں شیر سے ہے لطف بڑھ جاتا ہے. مولانا نے کہا پھر دونوں مل کے پڑھا کریں. مولانا کی تو یہ بڑی شروع دونوں مل کے پڑھے. اور وہاں سے بات کہی تھے کہ ہاں سر بڑا بھی دیتے ہیں تو زیر داستان تو بات ذرا سی بات تھی اندیشہ عجم نے جسے بڑا دیا ہے فقط زیر داستان کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا ہے, روایات اب آ رہی ہے. 40 دن تک ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرتی رہی, یہ احادیث میں ہے اور ہر تفسیر میں آپ کو یہ ملے گا. انہیں جلانے کے لیے 40 دن تک وہ قوم لکڑیاں اکٹھی کرتی رہی, کتنے میل لمبا, کتنے میل چوڑا, کتنے میل اونچا, پھر وہ انبار اکٹھا کیا لکڑیوں کا. اس کے گرد 4 دیواری بنائی کہ کہیں نکل کے بھاگ نہ جائے. اب وہ لکڑیاں چنگل میں پیڑ والی آگ لگاتے ہیں, آگ نہیں لگتی, بڑی مشکل پڑی. لگتی تو ہے لیکن وہ بھڑکتی نہیں, اور جب تک آگ بھڑکے نہیں تو اس میں کس کو ڈالا جائے. ناکام ہو گئے, سمجھ میں بات نہ کچھ آئی. جنگل سے یہ ایک گرگٹ آیا اکیلا جن کرنے گرگٹ نے آ کے وہ آپ نے دیکھا اس کو گلفڑے اس کے وہ پولا کرتے ہیں جس طرح کلی جا رہا اپنی ٹونکی ٹوک رہے نا وہ پولا کرتے ہیں گرگٹ آیا جنگل سے انہوں نے کیا بچان ہٹا چڑھ لیا اور اس نے آ کے آگ میں ڈھونکنی پھونکی اپنی اور آگ کے شولے بھڑک اٹھے اس لیے بخاری شریف میں ہے حضور نے فرمایا کہ یہ گرگٹ جہاں کہیں بھی تمہیں ملے اسے مار دیا کرو اس نے تمہارے جد احمد بھنجت کے اوپر وہ آگ کو بھڑکایا تھا یعنی وہ کسی ایک گرگٹ نے اس زمانے میں بھڑکایا اور قیامت تک جو گرگٹ کی نسل ہے اس کو بدلا لیا کرو تم اس کو تو گرگٹ نے آگ کے پھونکا اسے تو آگ کے شولے ابھرے اب آگ کے شولے آسمان تک بھڑک اٹھے دیواریں بھی ادھر ادھر وہ چن دی تھی چار دیواری بنائی تھی سب سمجھ میں نہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس کو آگ میں ڈالے کیسے دیوارہ بھی اسی پیچھے چن بیٹھے تو شیطان نے آ کے انہیں ایک منجنیک بنا کے دی وہ منجنیک اس زمانے کی جیسے یہ کرین ہوتے ہیں نا وہ اس پہلے زمانے میں جنگ کے زمانے میں اس قسم کی وہ بناتے تھے تو وہ دور سے اس میں سے جیسے پھینکتے ہیں کسی چیز کو تو وہ پھینکا جاتا تھا وہ تو پہلے پہل منجنیک بنانا جو تھا اس موقع پہ شیطان نے آ کے ایک منجنیک بنا کے ان کو دی اور پھر اس منجنیک میں رکھ کے ابراہیم کو رکھتا اور پھر وہ اوپر سے دور سے اس کے اندر ڈالا 40 دن تک وہ اس آگ کے اندر رہے اور آگ گلزار بن گئی اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے فلسطین کی طرف چلے گئے. یہ ساری تفصیل آپ کو احادیث کی روح سے تفاسیر میں آئی, تفاسیر میں یہ چیز آئی تو اس کا پھر آپ کے ہاں ترجمہ یہ ہوا. ترجمے سے آپ نے یہ پڑھا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, تفسیر آپ کو یہ معلوم ہوئی. اور ساتھ ہی اس کے اگلا فکر ہے جس سے اگلی آیت کہتے ہیں وہی ہے کہ وہ ارادو بہی قیدن فجعلنا ہم الاخسرین. پہلا تو لفظی ارادو ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا ایک بات کا, وہی ہے سارے پرانے کریم میں کہیں نہیں ہے انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈالا. جہاں پہ یہ ذکر آیا ہے وہاں ارادو والی بات, انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ کیا تھا ارادہ وہ تم ابھی ایسے کرتا ہوں فجالنا ہوں الاخسرین, اور وہ ہم نے ان کا جو ارادہ تھا اس کو ناکام بنا دیا. نہیں چڑھا ارادہ کس چیز کا تھا؟ لفظ قیدن وہاں رکھا ہے, نکر اور قید دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں. عام طور پر ان کے اندر فرق کیا جاتا ہے, قید اس تدبیر کو کہتے ہیں جو خفیہ طور پر کسی کے خلاف کچھ کی جائے, خاص طور پر کسی کے خلاف جنگ کرنے کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ تو بڑی خفیہ رکھی جاتی ہے, یہ اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو دو لفظ اس میں آ گیا, پہلے تو آ گیا ارادو, انہوں نے ارادہ کیا, ارادہ بھی خفیہ کیا, اور خفیہ ارادہ یا تدبیر جو بھی تھی زبان کے اعتبار سے بھی قیدن میں جنگ کا تصور آتا ہے. Thank you. اب اپنے ہاں ذرا یہ نار تو ہوئی عربی زبان کا لفظ, یہ آتش انتقام, غصے کی آگ, حسد کی آگ, یہ روز بھڑکتی ہے یا نہیں آپ کی زبانوں میں؟ خود جسے آپ اشتعال دلانا چاہتے ہیں شولہ, تو اس کا خود مادہ ہے. شولہ بھڑکانا اور اشتعال دلانا تو روز آپ بولتے ہیں. یہ جو اشتعال دلاتے ہیں آپ تقریروں میں, تو کیا وہاں وہ آپ عوام کے سروں سے مٹی کا تیل ڈال کے ماتھے سے ڈال دیا کرتے ہیں؟ وہ نظر آتا ہے کالو ارے ٹوڑے ون پورے میں نظر آتا ہے کہ اشتہار دلا رہے تھے, عوام کو اشتہار دلا رہے تھے, اندر کو خفیہ تدبیر کر رہے تھے. اب اس تدبیر کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا قرآن نے اس کی تفصیل نہیں کی, قید کا لفظ اس نے بتا دیا. اور یہ بھی ارادو ہے کہ اس کے متعلق کچھ ارادے باندھ رہے تھے, وہ سوچ رہے تھے کہ کچھ ایسا کیا جائے, خفیہ طور پہ سوچ رہے تھے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جسے جنگ کہا گیا ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے والد یا ان کے ہاں کا وہ کنبہ یا ان کے ہاں کے ساتھی جو ہیں, اعتقادات کے اختلاف کے باوجود جب اگر ایسی صورت پیدا ہو تو وہ اٹھ کر ہوں. وہ ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں, اور مسئلہ اتنا اہم تھا کہ وہ خفیہ طور پر کچھ اس کے متعلق ارادے کر رہے تھے. یہ اہمیت نظر آ رہی ہے کہ کتنی بڑی تھی. ورنہ کسی ایک شرط کا کے خلاف کچھ کرنا یا اس کو لے کے جلا دینا, یہ کون سے ایسا مشکل مسئلہ تھا جس کے لیے خفیہ سازشیں تدبیریں کرنی پڑتی ہیں؟ اور پھر وہ تو ارادہ ہی ارادہ ہے صاحب, جیسا میں نے عرض کیا قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. یہ جو ان کے خلاف انتقام کی آگ بڑھکائی جا رہی تھی, ہم نے ٹھنڈا کر دیا اور سلامن ہے صاحب, ابراہیم کو محفوظ رکھا. اور اسی لیے آگے ہے وہ نہ جینا ہے وہ لوتن, نجات کے معنی کسی عوام میں ڈال کر وہاں سے نکالنا ہی نہیں, بلکہ کسی کو اس سے محفوظ رکھنا, شروع سے محفوظ رکھنا, یہ معنی اس کے لیے محفوظ ہی رکھنا. اس سے نظر سے نوح علیہ السلام کے دوران کے ذکر کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ ان کو تو غرق کر دیا, اور نوح اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے نہ جانا, محفوظ رکھا اس سے. یہ نہیں کہ وہ بھی ڈوب گئے تھے, ڈبکیاں کھا رہے تھے, ان کو پکڑ کے ہم نے نکال لیا. سرے سے کسی کو محفوظ رکھنا اس کے لیے لگ جاتا. اور پھر یہاں دوسری بات ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ہوا کہ آگ میں ڈال دیا, نہ جانا وہاں سے نکال دیا, اور لوتن ساتھ ان کے بھتیجے کا بھی ذکر آ رہا ہے. اس زمانے میں ابھی نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے حضرت لوت علیہ السلام, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہا جاتا ہے کہ یہ بھتیجے تھے اور یہ ان کو ایمان لائے ہوئے تھے. تو یہ نظر آیا کہ یہ بھی ممتاز شخصیت تھے. تو یہ صرف نہ جانا ابراہیم کے لیے نہیں ہے, وہ لوتن بھی ہے. اور پھر وہاں سے آگ سے ہی نجات نہیں ہے, الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین, ہم نے ان کو اس ارض مقدس کی طرف سلامتی کے ساتھ بھیج دیا, اس ارض کی طرف جو بڑی سرسبز و شاداب واقع ہوئی ہے. یہ کس مقام پر ہے؟ دو اور مقام ہے قرآن میں جہاں یہی ذکر آیا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, ہر جگہ یہی کہا گیا ہے, کسی جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور وہاں آگ گلزار بن گئی اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ نکل کے چلے گئے. انہوں نے اگر کچھ ان کے خلاف کرنا ہی تھا تو چلیے آگ گلزار بن گئی, اس نے نہیں جلایا تو ان کو مار دینے کا کوئی اور طریقہ ان کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. یہ دیکھتے رہے 40 دن تک وہ آگ میں رہے, جل نہیں رہے ہیں. اور پھر اگر یہ ٹھنڈی بھی ہوئی ہے تو چالیسواں کر کے 40 دن ہوتے ہیں, پھر وہ وہاں سے آگ ٹھنڈی ہو گئی نکل آئے, اور اتنا بڑا نوئز اور دیکھ کے بھی وہ قوم ایمان نہیں لائی. یعنی یہاں سے وہ بھنگر فقیر جو ہے وہ منہ میں ذرا سی پاس وارس رکھ کے خون کر کے سودا نکالتا ہے تو پوچھے نہیں, وہ تو ایک طرف اس کے مزار تک کی پرستشوں میں لگ جاتی ہے. اور وہاں اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے اس قوم نے, 40 دن تک اتنا بڑا انبار جل رہا ہے, اس میں وہ ایک شخص ڈالا ہوا ہے, اس کا بال جیتا نہیں ہوتا. 40 دن کے بعد وہ آگ پھول بن جاتی ہے, اس میں سے وہ مسکراتا ہوا باہر نکل آتا ہے, اور قوم ویسے ہی کافر کی کافر ہی رہتی ہے. سر لیکن یہ باتیں تو ویزان من سوچنے کی ہیں, اور سوچنے کا جرم تو مدد کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے. دوسری جگہ اس کا ذکر 29:26 ہے, وہاں بھی ایسا آمنا لہو لوت, حضرت لوت ایمان لائے ہوئے تھے ان سے. اب یہ تھا کیا جو کچھ یہ ہوا, یہ قریب قریب ہر نبی یا ہر رسول کی زندگی میں ایک ایسا دور آتا ہے. وہ رسول کی زندگی یوں قرآن میں آتی ہے کہ پہلے تو وہ جس قوم میں مبعوث ہوتا ہے وہیں انہی کو مخاطب کرتا ہے, انہی تک تبلیغ کرتا ہے, انہی تک پیغام پہنچاتا ہے, پھر وہ دیکھتا ہے کہ ریئیکشن اور رد عمل کیا ہے. ان میں سے ایسے جوہر کے جن کے دلوں میں صداقت کے لیے تڑپ ہوتی ہے, وہ اس حقیقت کو پا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. لیکن ہر مقام پہ قرآن نے دکھایا یہ ہے کہ یہ پروسیس, یہ طریق بڑا ہی سست رائے ہوتا ہے, بہت آہستہ آہستہ یہ چیز کنورشن کی ہوتی ہے, مخالفت بہت تیز ہو جاتی ہے. ایک وقت کے بعد جب وہ نبی یہ دیکھتا ہے, یاد رکھیے یہ اسکیپزم نہیں ہے, یہ فرار نہیں ہے, یہ ہجرت کے متعلق جو عام طور پہ ہمارے ہاں یہ تصور ہے. اور پھر جب ہمارے ہی ہاں ہے تو پھر مغرب کے جتنے بھی آپ کے ہاں کے یہ قرآن کو بھی ٹرانسلیٹ کرنے والے یا آپ کی تاریخیں لکھنے والے ہیں, تو ہجرت جو ہے ان کے نزدیک وہ اپنی جان بچا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگ جانے کے تصور میں لیا جاتا ہے. اسکیپزم کہتے ہیں, مائگریشن کہتے ہیں, یہ نہیں ہے, یہ تو مشروعیت کے پروگرام کے اندر کی ایک کڑی ہوتی ہے کہ جس مقام پر آپ نبی پہلے اپنے پروگرام کا آغاز کرتا ہے, پوری پوری محنت وہاں کرتا ہے کہ وہی کون اس کو ایکسپٹ کر لے, وہی ہے متمکن ہو دین. لیکن ایک خاصا عرصہ وہاں گزارنے کے بعد جب وہ وقت آتا ہے, جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس طریق سے اب ان کے اندر اور کوئی جوہر ایسے نہیں رہے ہیں جو ادھر آ جائیں گے منتقل ہو کر, اور یہ سرزمین, یہ خطہ زمین اس نظام کے تمکن کے لیے جس کی خاطر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں مساج نہیں ہے, تو وہ کسی ایسے خطہ زمین کی طرف منتقل ہو جاتا ہے جہاں کی سزا اس کے لیے سازگار ہوتی ہے. چنانچہ ہر نبی کے ذمن میں یہ چیز جن کے تذکرے تفصیل سے قرآن میں آئے ہیں یہ دیکھا کہ اس واقعے کے بعد یہ انتقال مکانی جو ہے, اس کے بعد جس نئی سرزمین میں, جس نئی سزا میں وہ جاتا ہے, وہاں دنوں میں یہ چیز بارآور ہو جاتی ہے. نبی کا کام یہی نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو کنورٹ کرے, ان کو اس طرح سے مسلمان جسے کہتے ہیں مسلمان کرتا چلا جائے. مقصد تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت تیار کرے جس کی بنا پر اس دین کو ایک عملی نظام کی شکل میں متشکل کر سکے. یہ عملی شکل میں متشکل کرنے کے بعد جو ہے آج آسانی ہے، ایک اپنی مملکت قائم کرنا ہوتا ہے. دین متمکن ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی آزاد مملکت نہ ہو، خواہ وہ چھوٹے سے کتنے اور خطے کی اندر کیوں نہ ہو. دین کے احکام کو بحثیت قوانین کے نافذ ہونا ہوتا ہے، اور ان کا نفاذ تو اپنے خود مختار خطہ زمین کے اندر ہی ہو سکتا ہے، دوسرے کے یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ مذہب ہے جس کے اوپر ہر جگہ عمل کیا جا سکتا ہے. انگریز کی عملداری اندازہ لگائیے، ہندوستان کی معذوریت، اس کے اندر دعوی لے کر ایک شخص آتا ہے خدا کی طرف سے میں آیا ہوں معذور، وہ جس کے لیے بہت سے دعوے پہلے سے خدا نے کیے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے گا، ایک مہدی بھی آئے گا، معمول میں اللہ بھی آئے گا، وہ کیا کلام دیتا رہتا ہے؟ کلام دے کے آتا ہے کہ حکومت برطانیہ کا ابتدا اور فرما برداری اور معصومیت خدا کی طرف سے تم پر فرض قرار دی گئی ہے. کہا بھائی ان کی کہا حکومت نے آزادیاں تم کو دی ہیں، ترقی کی راہیں سراسر کھلی ہیں، آزادیاں تم کو دی ہیں. چنانچہ دوسرا حکم تو خدا کی طرف سے بقول اس کے آیا وہ یہ تھا کہ اب جہاد منسوخ ہو چکا ہے، جس حکومت نے تمہیں اتنی خوشحالیاں بخشی اور مذہبی آزادی بخشی ہے اس کے خلاف جہاد کا تو خیال بھی نہیں کرنا چاہیے. اب چھوڑ دو جہاد کا دوستوں خیال، جن کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، حرام ہے خدا کی طرف سے کہہ رہے ہیں. اور یہ تو محمود رضی اللہ تھے، آپ کے یہاں جب تحریک کے پاکستان کی جنگ تھی اس میں علامہ اقبال اور یہ جتنے بھی آپ کے نیشنل اسکول علماء کرام تھے، جنگ کس بات پہ تھی؟ مولانا حسین احمد مدنی جیسا شخص جس کے متعلق تصور آتا ہے کہ اتنا بڑا دین کا جاننے والا عالم جو بن جیسے دارالعلوم کا ہے، وہ جو آپس میں وہاں جنگ ان کی ہو رہی تھی یا مقاصمت تھی اس میں ان کی طرف سے ان کے بیانات موجود ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ بابا یہاں حکومت مشترکہ ہوگی ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کی، اور اس میں وہ گارنٹی آپ کو دے رہے ہیں نماز روزے حج زکات کی آزادی کی، تو اور پھر تمہارا تقاضا اسلام کی بنا پہ ہے کیا؟ اسی کے جواب میں کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، حیران سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. یہ سجدے کی اجازت تو پہلے ادوار کے انبیاء اکرام کے زمانے میں بھی مخالفین دیا کرتے تھے، کوئی نہیں روکتا تھا. وہ تو جیسے کئی دفعہ آ چکا حضرت شعیب علیہ السلام کا، تو واقعہ قرآن نے اسی لیے تبعین سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے سلاد کے متعلق کہا، انہوں نے کہا کہ ہاں صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے پڑھ لیا کر، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، پڑھ لیا کر، انہوں نے پڑھ لیا کرو کہا ہوگا، ورنہ انہیں پتا ہوتا کہ یہ کر لیا کرو تو کر لیا کا تو کبھی ہی نہ ہوتا، پڑھ لیا کر. تو سلاد کی ان سے انہوں نے اجازت لے لی یا بہرحال ایکسنٹ لے لی، رضامندی لے لی، اجازت تو میں نہیں کروں گا خدا نہ کرے، کہ ٹھیک ہے. اب جب سلاد شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کیوں تم نے تو کہا تھا مجھے کہ ہم نے تو نہیں ہوں گے، تم سلاد قائم کر لیا کرو. کہنے لگے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ پوجا پاٹ بھکتی کی قسم ہے، ہم گھنٹی بجاتے ہیں تم ڈھول بجا لیا کرو گے، لیکن تمہاری یہ صلاح کس قسم کی ہے جو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنا مال بھی اپنی مرضی سے خرچ کر سکیں؟ جی ابھی تو نظام صلاح کا اس کی ابتدا ہے، چلیے تو صحیح آگے بڑھا. اس سجدے کی اجازت میں حکومت اور برطانیہ دے سکتی تھی، یا یہ جو ہندوؤں کے یہاں تاریخ آزادی کی تھی سوراج کے بعد اس کی اجازت آپ کو وہاں مل سکتی تھی؟ ٹھیک ہے, مطلب کی نماز کی تو اجازت ہر جگہ مل سکتی, یہ اجازت ابھی وہاں موجود ہے, یہ اجازت مکے میں موجود, یہ اجازت تو وہاں حضرت ابراہیم کو بھی شاید موجود ہوگی. ان کو اعتراض تو یہ تھا کہ ان کے بتوں کے خلاف یہ نہ کیا جائے اور یہ نہ کہا جائے. اپنے طور پہ بھکتی اور پوجا کے متعلق تو بات ہی نہیں ہے, وہ بھی اجازت دیتے ہوں گے, سوال تو یہاں سجدہ کرنے کی اجازت کا نہیں ہے. ابھی بات یہ آسمانی انقلاب کے دعوی تو ایک نظام قائم کرنے کے لیے آتے تھے, اگر رغم ساری دنیا کے نظاموں کے خلاف, اور اس کی اجازت کوئی نظام بھی نہیں دے سکتا تھا. بات میں بات آ گئی, ابھی کنونشن آنے والی ہے ہمارے یہاں کی, 21 سے 24 تک یہاں منعقد ہوگی. میں نے اس میں اپنے خطاب کا عنوان ہی رکھا تھا کہ کس چیز کی اجازتیں وہاں دی جاتی ہیں اور کیا مقصد تھا داری کے پاکستان کا. نماز روزے ہی کی بات ہوتی تو یہ جنگ ہوتی کیوں؟ تو میں حل کر رہا تھا کہ ہجرت اپنی جان بچا کر ایک جگہ سے بھاگ جانے کا نام نہیں ہے. باقی رہا یہ کہ اس کے لیے بھی اتنا اہتمام, اتنی حفاظت, اتنی احتیاط کیوں کی جاتی تھی, اس لیے کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے دوسرے مقام پر جا کے اگر اس قسم کا نظام قائم کر لیا اور اس کے درخشندہ نتائج سامنے آئے تو یہ ہمارا سارا معاشرہ, اس کا نظام ڈھیر ہو کے رہ جائے گا. یہی نہیں کہ وہ اپنے ہاں اسے کام نہیں کرنا کر دینا چاہتے تھے, وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کسی اور جگہ بھی کام ہو. اور یہ واقعہ ہے کہ اگر اسلام کا یہ دین کے آج بھی یہ ایمان من دنیا میں کسی ایک چھوٹے سے خطے کے اندر بھی متمکن ہو جائے, آپ دیکھیے کہ یہ ساری عزم کس طرح سے رات کا ڈھیر ہو کے آ جاتی ہے. انسان تو تڑپ رہا ہے اس نظام کے لیے. کیپیٹلزم آپ کے یہاں کا فیل ہوا, ان میں تڑپ پیدا ہوئی. کوئی مسئلہ حالوں کے مسئلہ ہے عوامی سطح کا, سرنگ کا یہ بھی حل نہیں کر سکا یہ نظام. تو انہوں نے پھر یہ نیا نظام ایک لایا, کمیونزم یا اشتراکیت یا سوشلزم. او ہو, اس قدر اس کے لیے ڈھنڈورا پیٹا گیا, آسمان کا غلغلہ بلند ہوا. اور اس کے بعد اس کی ناکامی کے بعد اب تیسرا ایک نظام جو اس کی تلاش ہو رہی ہے, اب تھرڈ ورلڈ کے اندر ایک تیسرا نظام قائم کرنے کے لیے سوچا جا رہا ہے. تو اگر یہ نظام کہیں قائم ہو جائے چھوٹے سے خطے میں بھی, تو جہاں انسانیت کو کچلنے کے بغیر انسانوں کی ضروریات زندگی پوری ہوتی چلی جائے, کون سی دنیا ہے جو چھٹ کے نہیں آئے گی؟ جزا جا نسر اللہ الفت و رایت اللہ سے جب خلو نفی جی مل رہا ہے اف با جا. دیکھا نصرت آئی کیسے آئی؟ نصرت ہوتی ہے یہ برسات کے زمانے کی, جب بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ سے سبزی پیدا ہو جاتی ہے, اسے نصرت کہتے ہیں. دیکھا یہ ہمارے صحابہ کرم کے چینتے, یوں یہ سرسبز تعداد ہوئے اور درگزار لائے کہ دنیا فوج در فوج اس نظام کی طرف چلے آ رہی ہے, چلے آ رہی ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس کے بعد بھی ساتھ جنگیں لڑنی پڑی ان لوگوں کو, اور پھر وہ آپ کا پہلے اقتدام وہی روایتیں, پھر یورپ کا پروپیگنڈا, کہ یہ مسلمان کرنے کے لیے, اسلام پھیلانے کے لیے یہ جنگیں ہو رہی تھی, یہ سب کچھ ہو رہا تھا. یہ تلوار کے زور پہ تو کوئی نظام نہ متمکن ہو سکتا ہے نہ برقرار رکھا جا سکتا ہے. پھیلانے کا کیا معنی؟ یہ جنگ تو صرف وہ جو متحادل گروہ تھے جو اس کو یہاں بھی قائم نہیں رہنے دینا چاہتے تھے, عرب کے اندر بھی, یہ ان کی سرکشی کو کچلنے کے لیے جنگیں لڑنی پڑی تھی. وہاں جا کے مسلمان کرنے کے لیے جنگیں نہیں لڑنی پڑی تھی. آگے سے ہجرت کر کے مدینے میں قصہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. قریش کو اب اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اس زمانے کا مدینہ 300 میل آج کے 3000 میل سے بھی دور ہے. چاند پہ جانا آسان ہے, اس زمانے میں مکے سے مدینہ پہنچنا کتنا دشوار ہوگا. وہاں سے یہ آ گیا اور کوئی اشتہار کی بات نہیں, کوئی ان کی مخالفت نہیں, مخاصبت نہیں, کچھ نہیں, آرام سے یہاں بیٹھ گئے. کبھی سوچنے کی بات ہے عزیز علمان, اس ان خطوط پہ کوئی تعریف نہیں آپ کی لکھی گئی کہ یہ پھر کیا تھا کہ یہ پورے اپنی پوری قوت کے ساتھ 300 میل کا فاصلہ طے کر کے مدینہ میں چڑھائی کرنے آ گیا دوسرے کا. کیا بات تھی؟ دین کا تمکن, باطل کا نظام کسی خطہ عرض کے اندر بھی نہیں پسند کرتا. اور میں یہی اس دفعہ بتانے والا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی جو مخالفت تھی, صرف یہ نہیں تھی کہ ہندوستان کا ایک حصہ اتنا کٹ جائے گا اور وہ مسلمان وہاں بس جائیں گے. ٹھیک ہے, سیاسی طور پر یہ چیز بھی تھی ہندوستان کی کہ اتنی بڑی مملکت میں سے کوئی اتنا گاؤں بھی نہیں دینا چاہتا کسی کو, لیکن اصل وجہ نہیں تھی, یہ نہیں تھی. آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے بڑے بڑے جو چوٹی کے لیڈر تھے, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ خطہ زمین اگر لے لو, مملکت بنا لو, لیکن اگر تم وہاں اسلامی یا قرآنی مملکت بنانا چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں کہ آپ کو اجازت دیں, مملکت بنا لو. یہ بنگلہ دیش کے اوپر قبضہ کرنے کے باوجود ہندوستان پھر پیچھے کیوں ہٹ گیا ہے؟ اس اعلان سے ہٹایا نا جب انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سیکولر حکومت قائم کریں گے, انہوں نے کہا بسم اللہ. یہ چیزیں سوچنے کی ہیں عزیزان ایمان. قرآن یہ کچھ کہتا ہے, اور اب کیوں مخاصمت ہو رہی ہے؟ انہیں پھر سے اندیشہ ہے کہ ان کا رخ اس نظریے کی طرف آ رہا ہے. یہی 71 کی جنگ کے بعد جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ خوشی تھی, میں نے کہا ہے نا کہ وہ انڈیا میں تو قبضہ کر لیا ہوا تھا, ان کی خوشی ہے, اعلان ہے اندرا گاندھی کا پارلیمان کے اندر کہ وہ ٹھیک ہے کہ ہم نے وہ فتح کر لیا ہے. لیکن یہ فتح ہماری فوج کی فتح نہیں, ہمارے ملک کی فتح نہیں, ایک سلطنت کی دوسری سلطنت کے خلاف فتح نہیں, یہ فتح ہے پاکستان کی تاریخ کے باطل نظریے کے خلاف ہمارے نظریے کی بلندی کی فتح ہے. یہ کوئی برداشت کر سکتا ہے اس کو؟ اور کسی سے طے زمین میں کیوں نہ ہو, پاکستان کے خطۂ زمین میں بھی پرانی نظام کی کیوں نہ بات ہو؟ رشیا بھی مخالفت کرے گا, امریکہ بھی مخالفت کرے گا, سارا یورپ مخالفت کرے گا, بھارت مخالفت کرے گا. یہاں اندر میں بسنے والے مسلمان جن کے سینے میں آتش حسد ابھی تک ٹھنڈی نہیں ہوئی, وہ بھی مخالفت کریں گے. اسلامی قانون بناتے چلے جاؤ, جمعے کے دن کی چھٹی ہونی چاہیے, پینٹ اور کوٹ کی بجائے شیروانی اور کرتا اور وہ سلوار پہننی چاہیے. مناؤ, یہ تو انڈیا میں بھی مسلمانوں کو اجازت ہے اس کی سی اجازت. کیا کہتے تھے ہجرت کرنے والے؟ وہ جتنی میں نے اس پر تفصیل کہی ہے عزیزہ نے مان, وہ تو 2 لفظوں میں آ جاتی ہے. وہ آگ کی جو کتاب تیار کی گئی تھی اس میں سے محفوظ ہونے والا ابراہیم یہ نہیں تھا. اس کے بعد جو کہتا ہے یہ وہ تھا ابراہیم, قال ان مهاجر الى ربي الى ربي. وہ رب تو تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو مہاجر اینا مہاجر جہاں تم ہو وہاں, جہاں بھی تم ہو وہاں خدا موجود ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں, میں لگ بھگ مہاجر کا پھر ترجمہ بھی کروں گا, جا رہا ہوں الہ ربی اپنے رب کی طرف. بھائی رب تمہارا یہاں نہیں ہے؟ جی نہیں. ہے نہ سکیے گا رب. ٹھیک ہے, وہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے, اعتقاد کے اعتبار سے موجود ہے, لیکن وہ مقام کے جہاں ربوبیت صرف اسی کی ہو, انسان اپنی ضروریات زندگی کے لیے صرف اس کی ذات کا محتاج ہو, کسی انسان کا محتاج نہ ہو, میں کسی ایسے خطے زمین کی طرف جا رہا ہوں جہاں حکومت صرف میرے خدا کی ہو, کسی اور کی نہ, میں وہاں جانا چاہوں. الارب مہاجروں نے لارب دی, اب ہجرت کے معنی بھی مائگریشن ہمارے یہاں ہو رہا تھا, اس کے تو بنیادی معنی ترک کر دینا چھوڑ دینا ہے نا. جب بھی آپ اس نظام کی طرف آئیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی اور نظام ہیں وہ تو باطل کے نظام ہیں, باطل کے ہر نظریے کو چھوڑنا پڑے گا ہجرت, ہر عقیدے کو چھوڑنا پڑے گا ہجرت, آباؤ اجداد کے ہر مسلک کو چھوڑنا پڑے گا ہجرت. اس کی خاطر جتنے بھی باطل نظام کی طرف سے نہایت پرکشش آج کے لیے مناسب اور دولت اور مال اور منال اور عزت اور تکریم کے ذرائع ہوں گے, چھوڑنا پڑے گا ہجرت. اور جب آخر میں یہ دیکھا جائے کہ اس کے بجائے کوئی دوسرا خطہ زمین ہے جہاں اس نظام کے قیام کے امکانات زیادہ روشن ہیں, اس وطن کو چھوڑ دینا یہ بھی ہجرت. ہجرت یہاں سے چھو چھو کی نہیں ہوتی, یہ ایک خاص واقعہ کا بیان نہیں ہے, یہ تو ایک پروسیس چلا آ رہا ہے جس کی ایک کڑی جو ہے وہ یہ بھی ہے. اور اس کے لیے خاص اس لیے اس کی اہمیت بتائی گئی کہ انسان اتنا کچھ ترقی کرنے کے باوجود اس کے پاؤں میں جو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں وہ وطن کی زنجیریں آج اتنی بڑی سخت ہیں زنجیریں, اور کچھ چھوڑ بھی دیتا ہے انسان اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ نیشنلزم آپ کی جو ساری دنیا میں ہے یہ وطن کی محدودیت یا اس کی زنجیروں کی بنا پہ قائم ہے نا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ حاکم قوم معصوم قوم کے فرد کو وطن بھی چھوڑنے نہیں دیتی. کیا کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جا کر, کہا تھا کہ میں تمہارا کچھ چھیننے کے لیے نہیں آیا, میں تمہاری مملکت نہیں لینا چاہتا, تمہیں یہ سب کچھ مبارک, میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ قوم معصوم قوم جو ہے اس کو اس وطن سے لے کے نکل جاؤں, تمہارا تو کچھ نہیں بگڑتا. کہنے لگے کہ جی کچھ نہیں بگڑتا, معصوم قوم یہاں سے چلی جائے تو حکومت ہم کس سے کریں گے, ریت کے ٹیلوں پر. وطن نہیں چھوڑنے دیتے وہ. انہیں مہاجر ان کا مہاجر کے معنی ہو گئے آپ کے, انہیں مہاجر الارض. اور یہ تو اس سلسلہ دراز کی میں نے عرض کیا نا کہ وہ یوں کہی آخری کڑی تھی کم از کم اس وطن میں, ابتدا کس سے ہوئی تھی, وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول. یہ جتنے بھی آخر خدا تھے ان کے, آج ان کا اقتدار چمک رہا ہے کل ہی ختم ہو جائے گا. آخر میں کبھی انہیں خدا نہیں بنا سکتا جو آج ہیں اور کل ان کا اقتدار ختم ہو جائے. کیا انہوں نے کہا ان میں جہت ود ہی عدل نبی قطر سماوات ورد حنیف ہوں جما انا من المشرکین, میں ہر شہر کی طرف سے قطع تعلق کر کے اپنا رخ توڑ کر اس ایک نقل العین کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں کہ جو میرے اس خدا کا متعین کردہ ہے جس نے بغیر کسی پہلے ساز و جراز کے وہ کائنات کو وجود میں لایا, اور اس ہر طرف سے کٹائے علائق کرنے کے بعد ایک کا ہونا, مانا ان المشرکین, یوں میں یہ اعلان کروں گا کہ میں مشرق نہیں ہوں. مشرق وہ نہیں ہوتا عزیزان, اور اگر اس کا بھی ساتھ رکھا ہوا ہے اور اس کو بھی ساتھ رکھتا ہے تو یہ تو توحید ہے نہیں. پہلا اعلان ابراہیمی, پہلا اعلان ہجرت یہ ہے, انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا. ہاں حنیفا, نہ کسی جانے والا جو ہے اسے کہتے ہیں, ادھر ادھر جو دیکھے بھی نہ چلتے ہوئے, راستہ بدلنا تو ایک طرف رہا, نگاہ کا رخ بھی ادھر ادھر نہ ہو, وہ ہوتا ہے حنیف. یہ چھوٹی ہجرت ہے, ہر ایک سے ڈٹا ہے لائق, ایک منزل کی طرف رخ ہو گیا. یہ ایران ابراہیمی جو ہے آج بھی آپ کے یہاں یہ اعلان کیا جاتا ہے. آپ شاید انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کہاں کیا جاتا ہے, کون کرتا ہے. آپ کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, ہر جگہ ہوتا ہے, پانچ وقت ہوتا ہے. یہ جو نماز کی نیت ہوتی ہے نا, اس نیت میں پہلے یہ ہوتا ہے نا کہنا, انہیں وجہ تو وجہ نہیں کر سکتا. مشکل ہے ہندی آئی ہے تو امام جڑا ہے گا وہ کرت جو آخری لفظ تو ہوگا انہیں چلے جا رہا ہوں گا رسول. تو مسئلہ یہ آ جائے گا کہ رکوع ذکر اگر رل جائے نال تو پھر جو ایک رکعت جڑی ہے وہ بچ جاتی ہے. تو جی وہ رکوع توڑ بھی ہوئے تو آ بازار میں کوئی اٹھنی پہنتی ہے پہلی رکعت والی, وہ آخری نظر تو ہوں رکوع جان والا ہوں یا گیا ہوا ہوں گا تو نظر آؤں گا کہ رکعت پڑھ بھی چاہ جانی ہے, آنا نیت بھی کرنی ہے, پھر اللہ اکبر بھی کہنا ہے, تو پھر دوسرا نال وہ جھٹکا ہوں گا نا این وجہ تو اللہ بچ گئی ایک رکعت بچ گئی, بال بال بچ گئے. وہ رانی ابراہیمی آج بھی ہو رہا ہے عزیز آنے میں آپ کے ساتھ. میں نے کہا تھا نا کہ آپ بھی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں. دل ہے مسلمان سنبھالو تم اپنے تخت و تاج اور مناسب اور یہ بت کرے تین جائے ان چلا میں اپنے رب کی طرف, چلا میں اپنے رب کی طرف, آؤ روکو جس میں ہمت ہے روکنے, چلا میں اپنے رب کی طرف, الا ربی سیہدین, چلاؤں کس بھروسے پہ, اس بھروسے پہ کہ راستہ سیدھا وہ دکھاتا جائے گا مجھے. یہ تھی عزیز آنے من وہ نعرے ابراہیمی, اور یہ تھی اس سے نجات, یہ تھا اس سے مقصود, اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اس خطہ سے منتقل ہو کے چلے گئے اس سرزمین کی طرف, بارکنا فیہا للعالمین, بڑی برکات والی زمین, بڑے سرسبز و شاداب, بڑے حسین امکانات جس میں مزمر ہوں. اور یہی پھر حضرت ابراہیم کی انتقال مکانی ہے جہاں یہ پھر اس خطہ فلسطین کے اندر یہ اتنے انبیاء کرام کا سلسلہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے انبیاء کرام جو ہے وہ اسی خطہ زمین کے اندر, شام فلسطین, تو آج ہم فلسطین یوں الگ کہتے ہیں نا, یہ کتنا ٹکڑا نہیں, شام کا علاقہ, یہ اردن کا, یہ فلسطین کا, یہ سارے علاقے جو ہیں, یہ سارے علاقے اس زمانے میں عرض بابرکت کہلاتے تھے, سرسبز و شاداب زمین, یہ صحراؤں کے بنجر زمینوں کے رہنے والوں کے لیے سرسبز خطہ زمین جہاں پانی اتنی اثرات سے ہو, گدلا افراد بہ رہے ہیں وہاں آ کے, شام کی سرسبز علاقے, فلسطین کے علاقے, ویسے جو ہے رہائش کے لیے دیں گے. یہاں کی قرآن کہتا ہے کہ یہاں پھر ان کو ہم نے مملکت عطا کی تھی ابراہیم کو, ملک عظیم لفظ ملک آیا ہوا ہے, نبوت دی تھی اور ملک عظیم دیا, یہ ہے ہجرت کا نتیجہ عزیز نے مانا. وحبنا لہو اسحاق و یعقوب نافلۃ, وہاں پھر اولاد دی اسحاق جیسا بیٹا, اس کا پھر آگے بیٹا یعقوب جیسا نسل ابراہیمی, اور وہ صرف سبھی طور پہ ہی یہ بیٹے یا پوتے نہیں ہوئے, وہ کلن جالنا صالحین, ہر ایک ان میں سے عجیب و غریب صلاحیتوں کا مالک تھا. نبوت تو واضح چیز تھی, وہ بھی ہم دیتے چلے جائیں عجیب صلاحیتوں کے مالک, وجالنا ہوں آئنا تئیں یحدونا بے امرنا. پہلی چیز کیا تھی؟ صالحین کی پہلی علامت لیڈرشپ ان کے حصے میں آئی, امامت ان کے حصے میں آئی. وہاں وہ صرف عوام میں سے بن کے نہیں رہ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جب دوسرے مقام پہ یہ ہے کہ وہ ابراہیم جب پورا اترا ان تمام مقامات میں جہاں جہاں اس کی صلاحیتوں کا ٹیسٹ ہو رہا تھا, تو اس کے بعد یہ ہے نا یہ کہ ابراہیم ہم نے تمہیں انسانی نو انسانی کی امامت کے لیے چن لیا, بڑی چیز ہے. آئندہ اسلامی نظام قائم جہاں ہو وہاں کے رہنے والا سربراہ نہیں, وہ پوری قوم اور پوری امت کا نظام ہوتا ہے. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ صرف امام ہوتا ہے, وہ پوری کی پوری قوم ہوتی ہے, ان کی امام ہوتی ہے, وہ پوری کی پوری قوم ہوتی ہے, باقی نو انسانوں کی امامت کے لیے اس قوم کے حصے میں یہ لیڈرشپ آتی ہے. یہدونا بے امرنا, ہماری وحی کے مطابق وہ اب یہ مملکت کاہے کے لیے عطا ہوتی, اچھے بڑے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے. کہا یہدونا نہیں, غلط راستے پہ چلنے والوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے, یہ ہوا مقصد اس مملکت کے قیام کا, صحیح راستہ دکھانے کے لیے. وہ اور ہے نا الہم, اور وہ وحی کے ذریعے صحیح راستہ دکھایا جا سکتا ہے. ہم نے ان کی طرف وحی کی, کیا چیز ہوتی فیض الخیرات, بڑا جانے لفظ ہے یہ خیر کا, وحی سے یہ خیرات کا لفظ آیا ہوا ہے, اور یہی سے اختیارات کا لفظ بھی تو ہے نا. قرآن کے اعتبار سے اگر یہ خیر خیرات یا اختیار والی بات آئے گی تو یہ تو شر کے مقابلے میں آتا ہے, لفظ زبان میں بھی اور قرآن کے اندر بھی شر کے مقابلے میں آتا ہے. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, تو یہ شر کے مقابلے میں خیر آتا ہے. تو یہ امر خیر جو ہے وہ ہوا شر کے مقابلے میں, ایول جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ایول کے خلاف, اس کے علاوہ رحم جو کچھ بھی ہوگا وہ خیر ہوگا. اور اختیارات میں نے کہا اسی وعدے سے ہیں, اس مملکت کو اختیارات بھی اس لیے دیے جاتے ہیں کہ یہ شر کو روکے خیر کو پھیلائے, بڑی جامعہ چیز ہوگی. ہوا یہ اور ہے نا, یہ نہیں کہ خود ہی جسے تم خیر سمجھ لو, پھر جیسا کہ شاید میں نے پہلے بھی کیا تھا, وہ پنجابی میں آ کے تو ذرا یہ چیزیں موٹی موٹی سی ہو جاتی ہیں نا, ایک بڑی کھردری قسم کی قوم آ گئی. یہ خیر جو ابھی میں خیر آ گیا نا, پاڑی کڑی فکیم خیر, یہ خیر آیا ہوئی قوم بھیک منگو کی, اور پھر خیرار کے معنی آٹے کی چٹکی ہوئی پا دیں. تیسرے کمرے سے پھر نانی اما کی آواز آتی ہے ان کی تازیاں روٹیاں تو نہ پہ رات کی پہ پی ہوئی آ گئی وہ ٹکر پاس ہو عزیز والے من جو مانگنے کے لیے جاتا ہے بیٹر بیٹر ٹیوٹر ان میں تو اختیار ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو خیر کو پہلے پیچھے چھوڑ کے آتے ہیں جب جھوڑی پھیلاتے ہیں تو ٹھیک جو روح کئی فرشتے کیے جو خیر منگن والے وہ جو خیر پاؤں والے اور اے ترجمہ اور اے تصور ہو گیا خیر کا ہم تو آتے فیل الخیرات اور خیر سے آگے اگر ذرا آپ نے اس کو حسین نگدی سے باندھ لیا ہوتا تو وہ تو خیرات ہے نا پھر خیرات کے کام اور خیرات آپ کو پتا ہے اس کا ترجمہ چیریٹی چل رہے بھیک مانگو بھی کون یعنی یہ اختیارات جو تھے وہ ختم ہوا کس کا زیادہ سے زیادہ خیر نہ تھے خیرات کو آپ جانتے ہیں نا پھر کیا ہوتی یہ تو آپ کے اور سب سے بڑی نیکی آپ کے یہاں خیرات ہے. ایک پہلے کلاس آپ کے یہاں ہوگا نا تب کا ہوگا نا جن کو خیرات دی جائے گی یہ بھی خیرات دیں گے نا آپ خیرات کے کام کریں گے نا. تو مستقل طور پہ آج کے یہاں آپ نظام یہ ہوا کہ ایک بوڑھی کی پورا طبقہ ایسا ہو جو صبح کو اٹھ کے خیر منگیا کرے اور دوسرا طبقہ ایسا ہو یا وہ خیر پیدا کرے یا خیرات کے کام جو ہیں ان کو کیا کرے. اور خیرات کا کام کرنے والا مالدہ کا چودھری معاف رکھیے گا میں کسی کا نام نہیں لیتا تھا وہ آپ چوری کیوں نہ ہو یعنی خیراتی اکوپال اور خیراتی دارالعلوم اور خیراتی مقاصد وہ خیرات کے کام. اور اگر وہ مسجد بنا دے تو وہ تو حدیث موجود ہے کہ جس نے جہاں مسجد بنا دی اللہ اس کو موتیوں کا گھر جنت میں بنا کے دے گا. خیرات یہ ہے انبیاء کرام کو اور ہے نا الیہم فعل الخیرات یہ کیا تھا خیرات کا کام کہا کہ وائی صاحب سراج وائی صاحب بتایا نہیں کہا یہ گیا تھا کہ سلاد کے نظام کو قائم کرو ایتائے زکات زکات دو مگر مجھے خیرات تو ہو گئی خیرات کے کام اقام الصلاۃ ہو گئی اور مزیدانی نماز ایتائے زکات ہو گئی جتنا مال جی جا جمع کرتے جاؤ اور سال کے بعد اس میں سے وہ بھی اگر آپ ذرا سے گدو آتے ہوئے ہیں تو پورے معاملے سے نکال دو ورنہ جس فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے نا کتنا کتنا نکالنا چاہیے اس کے آخر میں ایک ضمیمہ ہوتا ہے اسے کتاب الہجر کہتے ہیں کہ اس میں سے رکھنا کیسے چاہیے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا ایویژن آف ٹیکسز یہ دور حاضر کی اصطلاح نہیں ہے اگر کہ پیر ہے آدم دیوان ہے لاتو مناس یہ آپ کے ہاں ان میں یہ ہے کہ اس میں شرط یہ ہے کہ سال تک وہ مال آپ کے قبضے میں رہے تو اس میں یہ کہ گیارہویں مہینے میاں بیوی کو دے دے بیوی میاں کو دے دے بارہ مہینے ہی پہن جائیں اپنے لیلا کی لے آ گئے ہو نہ جرم نہ گناہ یہ اقام یہ سیل الخیرات یہ اقام صلات یہ ایتائے زکات اور آگے ہے وہ کانو لنا آد دین ہو گیا ترجمہ کہ وہ ہماری پریکٹس کرتے تھے ہماری پوجا کیا کرتے تھے پوجا کا یہ بت بنایا ہوا تھا وہ ہماری پوجا کیا کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں انبیاء کرام کی ہو گئی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے اور اس کے بعد قرآن نے کہا کہ ان کے جتنے انبیاء ہوئے یہ تھے جو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا تھا کہ خیر خراب مانگا کرو نماز پڑھا کرو زکوٰۃ مہینے سال کے بعد دے دیا کرو اس میں یہ گیارہ مہینے والی بات نہ کیا کرو اور ہماری پرستش کیا کرو. یہ اس کے لیے ہجرت کی کیا ضرورت اور الگ تمکن کی اور ملک عظیم کی اور ان چیزوں کی کیا ضرورت. آج ہندوستان جیسے بدترین قوم کی بدترین غلامی کے اندر مسلمان کو بھی ان چیزوں کی اجازت ہے. تو انبیاء کرام کو یہی چیزیں تھیں جو وہی کے ذریعے سے کہی جاتی تھی. کتنا بڑا نظام رشد و ہدایت کا عزیزان من کائنات کے سارے نظام کے اندر رغم ایک نظام ہے خدا کی طرف سے بڑا اعراض کسی کو کہ وہی کا علم دینا اور اس کا اس طرح سے نظام قائم کرنا تو چھوٹی بات انقلابی نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ سلسلہ جو تھا وہ اس کے لیے, اور یہ سارا تنظر حضرت ابراہیم اور انبیاء کرام کا وہ اس لیے کہ ہماری وہ پوجا پرستش کرتے تھے, نماز پڑھا کرتے تھے, زکات دے دیا کرتے تھے اور خیر خراب کے کام کیا کرتے تھے. انبیاء کرام لنا آب دین نے تو سارا مسئلہ حل کر, کاہے کے لیے یہ ہجرت تھی, کیوں اعلان ہوا تھا دینی زاہد ان لال ادبی, کیا بات تھی اس کے لیے یہ مقام چھوڑ کے اس وقت ہم کی طرف جا رہا تھا, تو کیا چیز تھی اس کے لیے ان کے عظیم قرآن کہتا ہم نے ان کو دیا, کاہے کے لیے دیا تھا, صرف اس لیے دیا تھا کہ لنا آب دین کہ وہ ہمارے سوا کسی کے معصوم نہ رہیں. یہ چیز تو ویزا نے من کسی مخلوق حکومت میں معصومی کے دور میں ایسے علاقے میں ہو ہی نہیں سکتی, خود اپنی مملکت مسلمانوں کی ہو اور اگر اس میں قرآن کی حاکمیت نہ ہو تو وہاں بھی لنا آب دین نہیں ہوتا. لنا آب دین یہ اعلان بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں روز ہوتا ہے, میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں کم از کم 44 مرتبہ تو کرتے ہی ہیں نا, نفل توڑ دیں کیا اعلان کرتے ہیں پہلے ہی شروع میں, یہ آپ کا نام بدھ لنا آب دین یہاں سے یہ کا نام بدھ, وہ میں نے کہا نا کہ ابراہیمی وہ ساری ملت ہم دوہرائے چلے جا رہے ہیں, لنا آب دین کہا تھا ہم کہتے ہیں یہ کنا تو وہی اگنا سے چلا جا رہا ہے, یہ تو وہی اگنا سے ہم صرف تیری معصومی اختیار کرتے ہیں کسی اور کی نہیں, اور یہی چیز ہے قانون لنا آب دین. اور جب کوئی اس طرح کا اقرار اعتراض اور اعلان کرتا ہے تو وہ اقامت صلات ہوتی ہے اللہ نے, یہ ہے, اور وہ بھی مقصود جو ذات نہیں ہوتی کہ اپنے طور پہ ذاتی طور پہ اس کی عبودیت اختیار کر لی اقامت صلات بھی کر لی, نہیں وہ ایک مقصد کا ذریعہ ہے. مقصد کیا ہے؟ ادائے زکات, نہ انسانی کو سمانے نشو نما بہم پہنچانا, یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا جس ولوطن آتے نہ ہو حکم ولیم غلط جینا ہمیں نلسریت اللہ کی کانت تام القبائط. اس کے آگے یہ ذریت ابراہیم میں سے جو انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں نا ان کا یوں ہی مختصر سا تعارف کراتا جا رہا ہے قرآن, کیونکہ آخر میں جا کے بات اس نے کچھ اور کہنی ہے جس تک یہ لیے جا رہا ہے ان واقعات کو بیان کر کے. اور حضرت لوط علیہ السلام پہلے تو یہ کہا ہے کہ وہاں جب تھے یہ تو نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تو یہ ایمان لائے تھے ابراہیم کے اوپر, تو نبوت سے پیشتر کی یہ چیز ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت لوط علیہ السلام ان سے الگ ہو کر اس خطے میں چلے گئے تھے جسے اب ڈیڈ سی اب کہا جاتا ہے بحر نجد, اس کے ارد و گرد جد و پیش کا جو علاقہ ہے وہیں اسی میسوپوٹیمیا کے اندر ہی یہ وہاں چلے گئے اس قوم کی طرف. وہاں کا قصہ جب یہ آئے گا تو میں وہاں تفصیل سے بیان کروں گا کہ وہاں کیا ہوا تھا. اور لوط کو بھی ہم نے حکمن و علمن, حکمت نہیں ہے حکمن ہے, حکومت عطا کی گئی تھی اور حکومت جو تھی اس کے ساتھ علم عطا ہوا تھا. آج علم تو قرآن کے روح سے وہی ہے, صرف علمن کے اندر علم وہی بھی آئے گی اور دیگر ذرائع سے جو انسان اقتصادی طور پر علم حاصل کرے گا وہ بھی اس کے اندر آئے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں بھی یہ سب صورت پیدا ہو گئی کہ وہاں امکان نہ رہا اس کا, نہ جائنا ہو ملا سریت اللہ کی خان اسام الفائے, وہ سرزمین وہ سریا وہ بستی وہ علاقہ کہ جہاں کے لوگ خواہش پر عمل کی رہا تھے باز نہیں آتے تھے,
وہاں سے یہ ہجرت کر کے صوفی سر چلی جائے یا پھر وہی لگ جائے گا قدر. سینا تو کسی آگ میں نہیں ڈالا گیا تھا, حضرت لوط کو تو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کیا گیا تھا, نہ جانا پھر وہی لگ جائے ان سے نکال کے محفوظ دوسری جگہ. ان نہ حکام قوم قوم فاسقین, وہ قوم جو تھی بڑی ہی نامواریاں پیدا کرنے والی تھی, فاسق تھی. ان الفاظ کا مفہوم بہت دفعہ درس میں آ چکا, چند لفظوں میں دہرا دوں میں, تجدید یادداشت ہو جاتی ہے. ہر پھل کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے, وہ اس چھلکے کے اندر نشو نما پاتا ہے, شباب تک پہنچ جاتا ہے, پکتا ہے. وہی پھل ہے کہ جس کو پھل کہا جاتا ہے. اور جب کسی پھل کا اوپر سے وہ چھلکا پھٹ جائے یا وہ پھاٹ دے اندر سے, تو پھر وہ شاخ کے ساتھ رہنے کے باوجود جال ساڑ تو جاتا ہے, پکتا نہیں ہے. انسانی ذات کی صلاحیت کے لیے ایک پیٹرن تجویز کیا ہے قرآن نے, جو پھل کے چھلکے کی حیثیت رکھتا ہے. یہ پیٹرن وہ حدود اللہ ہے, اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود, ان کے اندر وہ رہتا ہے تو اس کی صلاحیتیں نشو و نما بھی پاتی ہیں, برد و بار بھی لگتی ہیں, پکتی بھی ہیں, کمرے بہشت بن جاتی ہیں پھر وہ. اور اگر وہ ندود کو توڑ کے اس چھلکے کے پیٹرن سے باہر نکل جاتا ہے, بظاہر نظر آتا ہے کہ بڑا زور آور ہے, کیڑے کھا جاتے ہیں, سڑ جاتا ہے, گل جاتا ہے, پکتا نہیں ہے. اور اب ایسے پھل کو جو اپنے اس چھلکے کو توڑ کے ایک طرف سے نکل جائے, اسے فاسق کہا جاتا ہے. اب ہمارے یہاں سے اس کو حضور جو آپ سمجھتے ہیں, جس کے خلاف ملا نفرت پھیلانا چاہے, جس میں اس سے ایسا تعمیر نہ باندھا ہوا ہو, جو وہ سڑی مسواک جو مسجد میں رکھی ہوئی ہوتی ہے, ایک ہی وہ ہر ایک آگے اس سے مسواک کرتا ہے, اس کی بجائے برش کر رہا ہو, اس کو حضور کی یہ ہے نا تعمیر, اس کو حضور فجرہ کے لیے ہی مانے ہوتے ہیں. خیر فاسقین لاد خلنا ہوگی رحمت نا امنا ہوں من الصالحین, اور وہاں سے ہم اس کو لے گئے, اور ہم نے اس مقام میں وہ ہم اس کو لے گئے جہاں ہماری رحمتوں کا صحاب کرم جو پہ امنا ہوں من الصالحین, اس کی صلاحیت ہی کہ برو مانو جی و نو ہم اس نادا میں قبل, ان سے پہلے نو کا بھی قصہ اسی قسم کا ہے, وہ بھی ایک وقت تک اپنی قوم کے اندر رہے, وہاں تبلیغ کی سب کچھ کہا, اس کے بعد فنادا من قبل فست گدنا لہو وہی لوگ فلت جائے نہ ہو وہ لہو من کر دینا, اس نے بھی ہمیں پکارا اور کہا کہ راہل آدمی اب یہاں تو انکار نہیں رہا ہے, فرمائیے. اس نے کہا ٹھیک ہے, نکل جائیے یہاں سے, چلے جائیے ایسے خطے کی طرف جو مساج ہے. یہ نادا کی بات یہی ہے, یہ سارا کچھ مسیحت عزی کے پروگرام کے مطابق وہی کے تابع ہوتا تھا جو نبی کرتا تھا, آج خود نہیں جب جی جائے اس کے ساتھ ہو جاتا تھا. آتا ہے ایک واقعہ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا, کہ جس کو کیلکولیشن میں ذرا سی اشتہادی غلطی لگ گئی تھی, ذرا سا قبل از وقت وہاں سے نکل گیا تو خیر انگریز ہو گئی. یہ اس مسیحت کے پروگرام کے مطابق ہوتا تھا سب کچھ, وہی کے تابع جائے نا اہل ان کا بڑے عظیم اہل کے معنی اہل و عیال نہیں ہے وہ, جیسا کہ قرآن میں آیا ہوا ہے ان کا تو بیٹا بھی اہل میں شامل نہیں ہوتا تھا, ان کے ساتھی. یہ رشتے ہی عجیب و غریب پھر بن جاتے ہیں عزیز آدم, بن جب یہ نہیں آتی ہے, اسلام آتا ہے, قرآن آتا ہے, اہل بھی اور ہو جاتے ہیں, اہل بیت بھی اور ہو جاتے ہیں, آل بھی اور ہو جاتی ہے, صرف تو یہ پہلے رشتے ہی منقطع ہو جاتے ہیں. ان میں سے بھی جو اس کے ایمان میں اس کے ساتھ اشتراک کرتا ہے وہ اس کے آل میں, اہل میں, دوستوں میں, رفقاء میں شامل ہو جاتا ہے.
حضرت نوح علیہ السلام کو حبیب کے بیٹے کے متعلق کہہ دیا گیا تھا نا کہ نہیں غلط نگہی تھی تمہارے کانسیپٹ کے مطابق تم نے سمجھا تھا کہ وہ اہل میں سے ہے وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے بیٹا بھی نہیں تھا بیوی کے متعلق بھی یہ کہہ دیا کہ نہیں وہ تو ان کے ساتھ تھے وہ بھی اہل میں نہیں بیوی یعنی جس کے لیے لمبی اہلیہ ہے ہمارے ہاں نہیں باپ بھی نہیں ابراہیم کا باپ بھی نہیں اہل میں بیٹا بھی نہیں جیسا میں نے ابھی عرض کیا حضرت لوط کی بیوی کے متعلق بھی یہ یہ والد والد دنیا یہ رشتہ فرزند بتان رحم و گما لا لا بتان رحم کیا بات اس شخص کی ہے یہ رشتہ رحم و گمان کا رشتہ ہے بچپن پیدا ہونے کے ساتھ ہی کوئی بچہ بچھڑ جائے اپنے اگر باپ سے یا ماں سے کچھ اس کا پتہ نہ ہو جوان ہو جائے اس کے بعد وہ دن رات بھی کہیں اکٹھے رہے وہ جانتے بھی نہیں ہے دوسرے کو کہ یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے وہ تو جو پہلے دن سے تعلق وہ قائم ہوا ہے وہ ساتھ رہتا ہے ذہن کے اندر وہ رشتہ موجود ہوتا ہے اور اس کو بھی پھر گمان ہو رہا ہے بتانا وہم و گمان اور ہوتے یہ بت ہیں آخر میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے معنی یہ رشتے دار نہیں ہے جماعت ہے ساتھی ہیں ایمان کے رشتے کے ساتھ ورنسر نہ ہو من القوم الذین کذبوا بآیاتنا انہم کانوا قوما قوم فأغرقناهم اجمعین اور ہم نے ان کو بھی غالب کیا اس قوم کے اوپر وہ قوم بھی بڑی فاسد تھی قوم قوم کا لفظ بار بار آتا ہے ناواریاں پیدا کرنے والی وہ بھی تباہ ہو گئی تھی کتنے وقت سے شیخ کو ختم کرنا تھا یہ سلسلہ اعتراض آگے بڑھ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا تھا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام آئے وہاں تو ان کا سلسلہ یوں آگے نہیں آ رہا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ آئے اسی ذریت کی کڑی کے اندر آتے ہیں وہاں سے پھر سلسلہ آگے شروع ہوا اور یہی جن کو انبیاء بنی اسرائیل پھر آگے جا کے یہ کہتے ہیں وہ اسرائیل کہتے اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا تو انبیاء بنی اسرائیل میں سے پھر آگے سلسلہ جو چلا واپس یہ اور اس کے بعد ذکر آتا ہے داؤد و سلیمان بڑی شان و شوکت و ثروت و دولت و عصمت کے مالک انبیاء کرام ویسے میں نے جیسا عرض کیا ہے ہر نبی کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ اس کو حکم بھی عطا کیا حکومت بھی ہوئی تھی ملک عظیم دیا ہوا تھا کوئی بھی ان میں سے بھیک منگا کرا کے ٹکڑوں میں پڑنے والا نہیں تھا لیکن ان کا بشرا خاص طور پہ ذکر ہے کہ دنیا کی تاریخ جو ہے اس کو وہ اپنے ہاں ان کا ذکر کرتے ہیں تو جتنے بھی اولو العزم یعنی ان کے الفاظ میں شہنشاہ ہوتے ہیں ان میں لاتے ہیں یہ لیکن وہ تو شہنشاہ گوریہ نشین تھے بہرحال داؤد و سلیمان اب یہاں پھر اور کس طرح از یا تو مان فل ہر از نفشت سی ہے غنم القوم وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ سلیمان اور داؤد بہت بڑی مملکت کے مالک بہت بڑی عظیم حکومت ان کی بات پہلے حضرت داؤد کے وقت سے شروع عام ترجمہ اس کا ہوتا ہے پھر روایات میں نکل جائیے تو پوچھے یہ نہیں صاحب کہ وہ انہوں نے فیصلہ دیا کسی کے کھیت میں کسی کی بکریاں کسی کی کھیت کو کسی کی بکریاں چر گئی یہاں سے اور انہوں نے اس کے متعلق فیصلہ دیا. بات ہوئی مقدمہ ہوا اور فیصلے کے لیے بھی وہ جو سب سے اعلیٰ اتھارٹی ہے وہاں کا مملکت کا بادشاہ داؤد سلیمان اور پھر وہ دو ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. اور مقدمہ جو ہے میں نے کہا کہ وہ وقت بھی نہیں ہے اس کا ہے تو وقت ضائع بھی کرنا پتہ نہیں کتنے لمحے زندگی کے ہیں. تصویروں میں جا کے دیکھیے پھر کیا کیا قصے بنے ہوئے ہیں بننے ہوئے بات تو سمجھ میں نہ آئی کہ مقدمہ ان کے ہاں پیش ہو رہا ہے کہ صاحب ایسی بکریاں میرے کھیت چر گئی ہیں بادشاہ سلامت فیصلہ کر. انہوں نے فیصلہ کیا وہ کنہ لے حکم شاہدین قرآن کرتا ہم دیکھ رہے تھے کہ کس قسم کا فیصلہ دیتے ہیں. تاریخ سے پوچھئے کہ کیا کیفیت کیا تھی. یہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی تھوڑے دنوں کے بعد ہی بڑی سرکش ہو گئی بڑی بد لگام ہو گئی منتشر ہو گئی ہوئی تھی. یہ جتنی خرابیاں کسی ایسی قوم میں جن کے پاس اقتدار یا قوت ہو لیکن وہ قوانین کی رسمیوں میں بندھی ہوئی نہ ہو جو کچھ ان کے ہاں ہوتا ہے اسرائیل میں یہ بنی اسرائیل میں یہ کیفیت پیدا ہو چکی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب زمان اقتدار اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تو یہ قوم اس حالت میں تھی. انہوں نے بھی اس کے لیے کوئی تدبیریں کی تھی. پوری طرح سے ابھی کنٹرول نہیں پایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام آئے اور ہسٹری بتاتی ہے کہ انہوں نے جو پھر اپنے یہاں نظم و نسق کیا ہے اس قوم کے بڑے بڑے سرکش جو تھے اپنی ہی قوم کے نہیں مملکت کے اندر بسنے والے سرکش حیاتی ان تمام کو اپنے قانون کی زنجیروں کے اندر جکڑ لیا ہوا تھا. عزیزان ایمان عربی زبان کے محاوروں میں نفشا غنم کے معنی ہوتا ہے وہ ریور جو گڈریے کی پرواہ نہ کرتا ہوا خود بخود ہی بکھر جائے اور جس کے پیٹ کو چاہے خود چڑھتا جائے گڈریا جو بھی نہیں آئے تازے قابو نہ آئے اسے کہتے ہیں نفشا غنم. تو قرآن تو کہتا یہ ہے کہ اس جو کمان فی الحر سے اس نفشت سی غنم القوم یہ خود اپنی قوم کے یہ جو سرکش افراد تھے رسیاں توڑا کے قانون خداوندی کے بھاگے ہوئے کس کس طرح سے وہ قوم کی کھیتیوں کو چر رہے تھے اس حالت میں داؤد آیا برسر اقتدار. ریوڑ کے ریوڑ آپ نے دیکھے نہیں ہیں کس طرح سے قوم کی کھیتیوں کو چرتے ہیں اور اس میں کیا بات ہے ان عربوں کی کھیتیوں کو تو وہ ریوڑ بھی چرتا ہے جس کو گڈریا چراتا ہے. ایسا ریوڑ کے جو گڈریے سے سرکش ہو کے بھاگ نکلے اور وہ کھیتیاں چرنا شروع کرے عجیب قوم کی ہے اور عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. ایک لفظ نے ساری بات واضح کر دی کہ غنم القوم کو چرتا قوم جا رہا تھا اور اس کے لیے ہے یحکمان فما حکومت کے تو معنی ہوتا ہے کہ کسی کو راستے سے ادھر ادھر ہٹنے والے ڈرائیور کو راستے کے اوپر چلاتے چلے جانا. ہم دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا تدابیر اختیار کی جا رہی تھی اس کے لیے. پہلے داؤد نے تدابیر اختیار کی وہ اطلاعات اتنی جلدی ان سرکشوں کو وہ اپنے قوانین کی زنجیروں میں نہ کر سکے. سلیمان سلیمان نے ایک تو اپنے ہاں باپ کے زندگی کا تجربہ دیکھا پھر اسی ماحول کے اندر اس نے یہ پرورش پائی تو یہ فہم و ادراک میں ان سے آگے تھے. انہوں نے بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیا اور یہ تھے وہ آگے آئے گا کہ جنہوں نے ان شیاطین کو اپنی زنجیروں میں جکڑ لیا تھے اور یہی تو تھے وہ غنم القوم کو چرجنے والے منحوس، یہ شیاطین. سلیمان کو اس کا زیادہ سہارا تھا. تو علم کی بھی ضرورت ہے. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. ویسے یہ یاد رکھو کہا ہے کہ یہ جتنے بھی آئے تھے یہ دھاندلی کی حکومتیں کرنے والے نہیں تھے، یہ مہاراج رنجیت سنگھ نہیں تھے. حکم کے ساتھ علم بھی تھا، فہم بھی تھا، اور پھر وحی کے حدود بھی مقرر کیے ہوئے تھے. حضرت داؤد کے متعلق کی طرح تھی ابھی، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ. چلیے تسبیح کا مفہوم ہمارے سامنے کھٹا کھٹ. بس اس کے لیے ایک لفظ کھیلنا جو ہے وہ ہم نے اضافہ کیا. تسبیح تو آ گئی تو اب اس کے بعد جو یوں کرنا اس کو تو پھیرنا ہوتا ہے نا، تسبیح کو گرا دینا ہوں. میں جیسے بتا دیتا ہوں، عربوں کے معاشرے میں تسبیح ہوتی نہیں تھی، اس کو تو بدھوں نے ایجاد کیا، وہاں سے عیسائی راہبوں نے لیا تھا. اور جب یہ صدر افضل کے بعد آج کا دین مذہب میں بدلا اور پھر تصوف آیا ہے شام کے ان خانقاہوں میں جو راہب کچھ مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی وہاں خانقاہیں قائم کی تھی تو 150 سال بعد حضور کے. تو یہ وہاں کی جو پرانی وہ راہبوں کا جتنے بھی تمام مسالک اور روشیں اور عبادوں کے طریقے اور یہ ریاستیں اور یہ عبادتیں ان کے ہاں کی ریاستیں چلے، یہ سارے وہاں موجود تھے پہلے سے. یہ سارے آپ کے ہاں پھر اتنا فرق ہوا، وہ تصور یہ اسلامی تصور، وہ پیٹر یہ برما، وہ سونا یہ خان کا. اور جیسا کہ میں نے اس دن درس میں بھی کہا تھا، ان کے یہاں پھیرے لیتے تھے یہ تباہ کر، وہ درشن کرنے جاتے تھے یہ زیارت کرنے جاتے، وہ بھجن گاتے تھے یہ قوالی کر. یہ ساری چیزیں جو تھیں انہیں میں یہ تسبیح آئی. اب عربی زبان کا جو سبھا تھا وہاں ہوئی تسبیح، تسبیح ہوئی وہ جو منکے پھر رہے ہیں. اب آپ کے آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ عابد زاہد متقی پرہیزگار، جتنی لمبی بڑی تسبیح ہوگی اتنا ہی بڑا وہ دلتے. ہزار دانے کی تسبیح تو ہم نے بھی دیکھی ہے، ڈھیر لگا ہوا تھا جیسے ایک تھن میں سب رکھ رہا ہوں. یہ 100 دانے بھی نہیں نکلی، 1000 بھی کیا تھے ہم نے دیکھا، بیٹھے ہوئے ہیں، ہر قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، پتھر توڑے جا رہے ہیں، یہ کچھ بھی ہو رہا ہے اور وہاں وہ بھی چل رہا ہے ساتھ اس کے. یہاں آپ نے تو دیکھا ہوگا، یہاں ابو کے یہاں بھی جا کے ان کے یہاں جیسے آپ کے چڑی ہاتھ میں رکھتے ہیں نا، وہ دسویں ہاتھ میں رکھتے ہیں اور وہ بھی چل رہی ہے، یہ کچھ بھی ہو رہا ہے. تو بہرحال تسبیح پھیرنا ہو، تسبیح پھیرنا جب آ گیا تو پھر سخرنا ما داؤد الجبال یسبحنا والطیر. جبال ہو گئے پہاڑ، طیر ہو گئے پرندے. تو حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑ بھی تسبیح کیا کرتے تھے، پرندے بھی تسبیح کیا کرتے تھے، یہ بھی تسبیح، تو سارے تسبیحیں پھیرتے تھے، حکومت کون کرتے بھی ہوتے تھے. انہوں نے حکومت کے الگ میں سبا اور اپنے فرائض منصوبے جو خدا نے مقرر کیے ہیں ان کی سر انجام دہی میں سرگردہ رہنا، ہر وقت مصروف عمل رہنا. اے چکر ہے میرے پاؤں میں زنجیر میں چل رہے، ہر وقت مصروف عمل رہنا. انتہائی توانائی صرف کرنے کے ساتھ اگر ہو تو پھر سب آگا لگ جاتا ہے، پوری توانائی نہ ہو تو پھر یہ لکمی کو بولتے.
اور ان کے یہاں یہ جبال جبل جو ہے وہ بڑے بڑے سردار جو جن کے جھنڈے جڑے رہتے تھے متمکن ہوتے تھے جن کو کوئی اکھیڑ نہیں سکتا تھا سخر نہ ان کو بھی مسخر کر دیا داؤد نے یہ تھے وہ انہوں نے قوم جن کو اس طرح سے مسخر کیا اور ان کی اب کیفیت یہ ہو گئی کہ داؤد کے ساتھ جس طرح سے یہ اپنے فرائض منصبی کے سر انجام دہی میں جن بات میں سلوک عمل رہتے تھے وہ بھی ان کے ساتھ رہتے تھے اور یہ وقت پیر لگایا تو ان کے قبیلوں کے نام تھے نہایت تیز رفتار گھوڑے پالتے تھے یہ اور یہ قبیلہ تھا پیر کا دوسری بتا رہی ہے یہ تیز رفتار گھوڑے پالنے کی وجہ سے یا ان کا نام اس وجہ سے ہو گیا ہوگا اور یا ان کی وجہ سے گھوڑوں کو تیز رفتاری ہوگی بہرحال یہ وہ تھے یہ بڑے بڑے سردار جن کے جھنڈے گڑے ہوئے تھے اور اس زمانے میں تو آپ جانتے ہیں جب کہ یہ فوج کی نقل و حرکت کے لیے یہ وہیکلز نہیں تھے جہاز نہیں تھے یہ چیزیں نہیں تھیں تو گھوڑا تو بہت بڑی چیز قیمت تو آج بھی اس کی بڑی ہے ابھی اہمیت بھی اس زمانے میں تو سب سے بڑی اہمیت تھی اور پھر اس طرح سے باد رفتار گھوڑے جو ہیں پرندوں کی طرح اڑنے والے گھوڑے بڑی اہمیت تھی جس قبیلے کے پاس یہ کچھ ہوتا تھا وہ چھایا ہوا ہوتا تھا کہا کہ یہ بڑے بڑے جو سردار بیٹھے ہوئے تھے پہاڑوں کی طرح بیٹھے ہوئے اور وہ اس قسم کے قبائل جو اتنا سامان جنگ لیے ہوئے بیٹھے تھے مسخر ہو گیا ہوئے تھے جناب تقسیم کے معنی تو تابعہ فرمانی نہیں تھے بلکہ ان کے ساتھ جو سب دیکھنا خدا کے مقرر کردہ فرائض کے فرائض منصبی کی سر انجام دہی میں سب گھر میں عمل رہتے تھے وَكُلُّ فاعلین یہ سب کچھ ہمارے پروگرام کے مطابق ہو رہا تھا یہ حکومت دی اس لیے گئی تھی یہ فہم الدراز دیا ہی اس لیے گیا تھا وَعَلَّمْ نَا هُو سَنَا تَا لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ اور پھر اس کو بھی پتا ہے کہ اور کیا بات داؤد نے یہ کی تھی اب اگلی بات یہ آ گئی زرہ سازی کا علم زرہ بنانے کا آج تو جنگ کے اندر یہ زرہ چھوڑ کے آپ کے یہاں کے قلعے کی دیواریں بھی محفوظ نہیں رکھ سکتی لیکن اس زمانے میں جب صرف تیروں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی زرہ بڑی چیز نظر آتا کہ اس سے دیکھ کر یا تو اس انداز کی زرہ ہوتی نہ ہوگی ہوتی ہوگی تو انہوں نے کوئی خاص زیر جو ہے یعنی یہ ہے جو قرآن نے کہا کہ ان کو علم بھی عطا کیا گیا ہوا تھا پہل بھی عطا کیا گیا ہوگا تو بیٹھے ہوئے تسبیح نہیں کرا کرتے تھے تو بیٹھے ہوئے یہ بھی سوچتے تھے کہ کس قسم کی زرا ہونی چاہیے جو محفوظ رکھ سکے تم لوگ سنا سنا تھا لگی یہ جو ہے اس قسم کی ذرا بختر سازی جو ہے اس کا بھی علم ان کو دیا گیا تھا دوسری جگہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا چلیے تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے جو موجے گرائے جاتے ہیں ہماری تصویروں میں اس میں یہی بھی کہ جس موڑ کو ہاتھ میں لیتے تھے وہ نرم ہو جاتا تھا پتا نہیں اپنی تلوار کے بھی بدلے لی تھی انہوں نے تھا اب یہ سارے بہار جس طرح کو یہ بتاتے ہیں ذرا سوچیے تو صحیح یہ بھی تو اس وقت جو ہے کوئی پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اب کیا کچھ اس پہ بن رہا ہے تو یہاں تو سوائے اس کے موضع کرامت کہنا بڑا ہی آسان ہے اس میں اپنے فکر کو دخل نہیں نہ دینا پڑتا پہلا کرانا ہی ہونا بیٹھو ہو جانا چاہیے کس طرح ہوتا سی موضا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے اجتا نہ ہوتا ہے موجنے میں پوچھنا کیسے ہو جاتا تھا ان بجائے اس کے یہ کہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی نا تو یہ بھی ایک موجودہ ان کا گنایا جاتا تھا کہ وہ لوہے کو لیتے تھے تو وہ نرم موم کی طرح ہو جاتا تھا پھر زرہ بنایا جاتا تھا اور آگے بڑے ساتھ ہمارے ہاں پکڑ والے بڑے کہا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ صاحب میں مملکت کے مال سے کچھ نہیں لیا کروں گا میں خود بھی زندگی بسر کروں گا بھائی بھی روٹی کی تو کھایا کرے گا کیونکہ وہ زرہ بنایا کرتے تھے ان کو بیچ کے روٹی کھایا کرتے تھے
یعنی اپنی معاش کے لیے تو دنیں بنا بنا کے بیٹھ کے روٹی کھاتے تو ظاہر ہے کہ سارا دن بناتے ہوں گے بچائے تو اس زمانے میں دو چار آنے کی وہ بتتی ہوگی. اتنی بڑی مملکت کا بادشاہ جس کے ذمے یہ کچھ لگایا ہوا خدا نے کہ جبال اور پیر میں فخر کرنے ہیں اس نے, اتنی بڑی مملکت کا انتظام کرنا ہے اس نے, خدا اس نے شاہد ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. وہ اس کے ذمے تھا اور وہ بیٹھا اپنے روٹی کی خاطر ذرا کنڈیاں منانا تیار رہتا تھا اور میرے فخر سے اسے بیان کر رہے قرآن نے اس کی وہ قرآن لکھ لکھ کے تو پھر وہ روٹی کماتا تھا, یعنی سارا دن وہ قرآن لکھتا رہتا تھا, رات ساری نماز پڑھتا رہتا تھا, اچانک کے بعد سلطنت کا بیڑا گھر کو وہ کوئی اور بتایا کرتے ہیں, پتا نہیں کون تھا, لال دین خلجی وہ ٹوپیاں بنایا کرتا تھا, بڑے فخر سے یہ کچھ کہا کرتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام جی وزیر بنایا کرتے تھے, اور یہ کچھ تھا جو وہ کرتے تھے. نندا سے تم اس قوم بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے وہ تمہیں ہم نے حاکم دیے, ایسی مملکت دی, اتنا علم دیا, یہ کچھ تمہارے لیے وہ کچھ تیار کر کے گئے. فہان ہم تم شاکرون, اس پہ بھی شکر گزار نہیں ہوتے. اگر وہ اپنی روٹی کے لیے زیرے بنایا کرتے تھے تو ان کو شکر گزار ہونے کی کیا ضرورت تھی سر. سہانند تو شاگرین یہ کچھ کیا کرتے تھے. اور پھر آگے ہے والے سلیمان اور ریا سے سن وقت ہو گیا, یہ فرماتے ہیں 10:15 تک ہی ہے, اسے ہم آئندہ لیں گے. سورہ الانبیاء کی آیت 80 تک آ گئے ہم, 81 سے عزیز رحمان اگلے 10 ملیں گے. ہم نے پچھلی دفعہ بات اٹھی تھی کہ وقت بدل دی